أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ طٰہٰ چل رہی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات پچھلے درس میں آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس اللہ کا پیغام دے کر بھیجا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کے ذمے میں یہ کام لگایا تھا کہ آپ دونوں بھائی جائیں اور جانے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کا پیغام بھی اس طریقے سے ان کو دیں کہ یہ تاکید فرمائی اللہ رب العزت نے کہ جا کر نرم بات کہنا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون سے کوئی سخت بات نہیں کرنا، بات کرنا تو نرم بات کرنا اور نرمی سے پیش آنا، اگرچہ وہ سرکش بہت بڑا ہے اور بہت نافرمان ہے، لیکن بات اس سے کی جائے تو نرمی سے کی جائے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے یہ ادب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس اللہ کا کوئی پیغام لے کر جائے اور دین کی کوئی بات کسی سے کرنے جائے تو بات کرتے ہوئے اس کو کبھی بھی سختی، تان اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی انسان اپنی ہتک محسوس کر رہا ہو. اور وہ فرمایا کرتے تھے، لکھا ہے انہوں نے یہ بات کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اذھبا الی فرعون انہ طغا وقولا لہ قولا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے بہت سرکشی کر رکھی ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس سے جا کر بات کرنا تو نرم بات کرنا، اور فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشا، شاید کہ وہ نصیحت بھی حاصل کر لے، ڈر بھی جائے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ دین کی بات جب کسی سے کی جائے تان و تشنی سے نہ کی جائے، ایسی اس طرح بات نہ کی جائے کہ دوسرا انسان اپنی ہتک محسوس کرے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تم لوگ اللہ کے نبی سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا جو مخاطب ہے، آپ حضرات کا جو مخاطب ہوگا، وہ فرعون سے بڑا سرکش نہیں ہو سکتا. تو اس کے باوجود اتنے بڑے مصلح جو اللہ کے نبی ہیں اور اتنے بڑے سرکش انسان سے مخاطب ہیں، ان کو بھی نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ تو نرمی سے پہنچاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نرمی سے اللہ کا پیغام پہنچاؤ، شاید کا نصیحت عمل کر جائے. اس سے یہ بات مزید ایک اور پتہ چلتی ہے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بات نرمی سے کرنی چاہیے، سختی سے نہیں کرنی چاہیے، دین کی بات خاص طور پہ. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا حکم ہر جگہ کے اوپر بتانا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا آپ کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا. ہم لوگوں جو ہیں یہ سوچ کر ہم سب کی ایک کیفیت ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو کوئی ہماری بات سنے گا تو ہے نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کتنے آئے ہیں پیچھے ہمارے نے پڑھے ہیں مستقل کلام پاک میں آئے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یوں فرمایا کہ جا کر میرا پیغام پہنچاؤ اس کو, پیچھے مت ہٹو, چاہے مانے یا نہ مانے. فرعون سے کوئی امید کسی کو نہیں ہو سکتی تھی کہ بات مان لے گا وہ, جو کہتا ہی یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں, کوئی خدا ہی نہیں میرے علاوہ. اور جو اتنا ظالم اور جابر تھا, اتنا سخت مزاج تھا کہ بات بات کے اوپر سولیوں پہ لٹکا دیا کرتا تھا. سولی بھی فرعون کی جو سولی ہوتی تھی وہ یہ نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں پھانسی ہوتی ہے, اس کی جو پھانسی ہوتی تھی فرعون کی سولی جس کو کہا جاتا ہے وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ علمان و الحفیظ. لکھا ہے روایات میں کہ فرعون یہ کام کرتا تھا کہ دو درخت ہوتے تھے برابر میں کھجور کے یوں لمبے, ان کو دو درخت جو قریب قریب ہوتے تھے ان کے ٹہنوں کو ایک زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ یوں کراس کر دیتے تھے اور پھر اس کو باندھ دیا کرتے تھے رسی سے. پھر ایک آدمی کو لایا جاتا اور لانے کے بعد ایک ہاتھ اور ایک پیر اس تنے کے ساتھ اس کا باندھا جاتا اور ایک ہاتھ اور ایک پیر اس تنے کے ساتھ اس کا باندھا جاتا اور پھر اس رسی کو کھول دیا جاتا تھا. تو وہ کھجوروں کے درخت بڑی تیزی کے ساتھ جو اپنی جگہ پر واپس جاتے تھے تو انسان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے, دو ٹکڑے بھی ایسے کہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہوتے تھے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا, آگے جا کر آ رہا ہے کہ جب جادوگروں نے ایمان قبول کیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو کھجور کے درختوں کی سولی پر لٹکاؤں گا تم کو میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایمان قبول کر لیا. تو یہ اس کی سزائیں ہوتی تھیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی حکم دیا حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو, ان کے دل میں ڈر بھی تھا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے تو پتہ نہیں وہ سلوک کیا کرے گا, لیکن اللہ رب العزت نے پیغام پورا پہنچوایا. یہ عادت اللہ ہے, یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے, کسی انسان پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور ان انسانوں کو پورا پیغام اللہ کا کوئی پہنچانے والا نہ پہنچا دے. جب اللہ کا پیغام ان کو پہنچ جاتا ہے پھر بھی ان کو مہلت پر مہلت ملتی ہے, اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں سنبھلتے اور نہیں سدھرتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ان کو پتا چلے نہیں اور اللہ کا عذاب آ جائے, یہ عادت اللہ نہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ بھی یہ کام لگ ہوا, فرعون کے دربار میں گئے, اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ نہیں تم جا کر پیغام پہنچاؤ ان کو, اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی. اب یہ دونوں حضرات پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دربار کے ایک ایک چیز سے واقف تھے, بچپن ہی وہیں گزرا تھا, پلے بڑھے وہیں تھے, اسی کی آغوش میں تربیت پائی تھی. تو وہاں پہنچے, جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے, اور یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے. اور قرآن کریم نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی, اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان العذاب علی من کذب وتولی, جو پچھلے درس میں گزری ہے بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عذاب اس شخص کے اوپر آتا ہے, من کذب وتولی, جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور جھٹلاتا بھی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو فرعون نے پوچھا کہ فما بال القرون الاولی, یہاں سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے فرعون کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون نے یوں کہا کہ فما بال القرون الاولی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ نافرمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے, تو یہ تو بتلاؤ جو پہلے زمانے میں جو نافرمان گزرے ان کا کیا حال ہوا. مطلب یہ تھا, فرعون نے ایک اعتراض کیا کہ ان کے حال کا تو ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ ان کے اوپر بھی اللہ کا کوئی عذاب آیا کہ نہیں آیا, تو آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے, تو وہ پہلے لوگوں پر کون سا عذاب آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلوں کی کتابیں ہیں، جو بھی ان کی صورتیں ہوں گی اللہ ہی کو خبر ہے کیا صورت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہک سکتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی انسان اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے آخرت میں وہ اس کو دیکھے گا، فمن یعمل مثقال شر خیرا یرہ، اور جو کوئی انسان کے کوئی برائی کا کام کرے گا وہ بھی آخرت میں اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بحث نہیں کی اس سے کہ پچھلے لوگوں پر عذاب آیا کہ نہیں آیا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے سرکش ہوتے ہیں، بڑے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو کچھ نہیں ہوتا، چلے جاتے ہیں دنیا سے، پکڑ ہوتی آخرت میں ہوتی ہے، کسی کو دنیا میں بھی ہوتی ہے کسی کو آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جس وقت ہم نے سورہ ہود پڑھی تھی تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کے نام لے لے کر تذکرے فرمائے تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں عذاب نازل کیے تھے، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، ان کے تذکرے قرآن کریم میں ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح اللہ نے دنیا میں عذاب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں آتے رہتے ہیں، سمجھنے والے انسان سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ آج ہم اپنے عالم اسلام کے اگر گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں تو کون انسان وہ ہے جو یہ کہے گا کہ اس وقت ہم لوگ اللہ کی پکڑ کا شکار نہیں ہیں، تمام مسلمان دنیا کے، کس طریقے سے یہودیوں نے، نصرانیوں نے، ہندوؤں نے ہمارے تمام عالم اسلام کا جس طرح محاصرہ کر کے ہمیں جس طریقے سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، یہ در حقیقت ہمارے اس طرز عمل کو دخل ہے کہ ہم نے سب چیز کو چھوڑ دیا، اللہ کے نظام کو چھوڑا، اللہ کے اس کی احکامات کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کو چھوڑا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایک ملک پر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب تیسرے ملک کے اوپر مسلمانوں پر حملہ ہے کافروں کے، اور حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ملک خود جن مسائل کا شکار آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے، آخر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہے، استحصال، ظلم، ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو لوٹ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے، ایک بھائی اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں کر رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح معاشرے کے اندر کیا فساد برپا ہے۔ یہ سارے فساد کیوں ہیں؟ یہ صرف دین سے دوری کی بنیاد پر ہے، اللہ رب العزت کے احکامات سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ ہر معاملے میں ہم لوگ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق اپنا کوئی ہم نظام بنا لیں، اپنا کوئی فیصلہ کر لیں، ہر چیز میں ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، جائیدادوں کے فیصلے ہوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کاروبار کے فیصلے ہوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، آپس کے لین دین کے مسئلے ہوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اگر کسی نے کوئی شریعت کا مسئلہ بتلا بھی دیا یا تو عمل ہی نہیں کیا یا اس کے اوپر کوئی اعتراض کر کے اس کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر تو انسان جب اتنا دین سے دور ہوتا ہے تو نتیجہ پھر اس کی صورت اس کا یہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ہاں ہے کہ ایک سرکل ہے تکلیفوں کا، ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے سے تیسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تیسرے سے چوتھے کو، چوتھے سے پانچویں کو، اس سرکل کے اندر پوری قوم ایک چکر لگا رہی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اللہ کے احکامات سے دوری کے نتیجے میں۔ تو فرمایا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کا عذاب ضرور دنیا میں آئے گا، فرمایا کہ نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں آئے، آخرت میں آئے، یا دونوں میں آئے، یہاں پر بھی بحث نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے پہلے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اس کی طرف سے اگر کوئی معقول بات ہوتی تھی اس کا جواب دیتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے۔ بحث کرنا، مناظرے کرنا، یہ نبیوں کی شان نہیں تھی، نہ نبیوں کی عادت تھی، بس اللہ کا حکم پہنچایا، کوئی بات سمجھانے کی ہو پورے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھائی، بار بار سمجھائی، لیکن جب بحث کا موقع آیا بحث نہیں کی. یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحث نہیں کی بلکہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ اللہ تعالیٰ بہکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے, جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ضرور ہو کر رہے گا. پھر آگے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور کہا الذی جعل لکم الارض مہدا وسل لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. اللہ وہ ہے جس کی دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں, کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ تم اس پر چلتے ہو, کھیتی باڑی کرتے ہو, اس پر انسان بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, سر ہر کام انسان زمین پر کرتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں راستے بنائے ہیں. آپ کو دنیا میں کہیں جانا ہو انسان کے پاس اس کا ایک راستہ موجود ہے. سمندروں کے راستے ہیں, زمینوں کے راستے ہیں, ہواؤں اور فضاؤں کے راستے ہیں. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ وہ ہے جو کہ جس نے کہ آسمان سے پانی کو اتارا. یعنی پانی کہنے کو تو اتنی نعمت ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر بھی نہیں کرتے, شاید پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. لیکن ایک انسان اگر پانی کی حقیقت پر غور کرے تو انسان ہی دنگ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ پانی کس طریقے سے بھیجتا ہے انسانوں کو. آپ دیکھیے, یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے برابر میں سمندر ہے, سمندر سے مونسون اٹھتے ہیں. یہ بادل آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اوپر سے جائیں گے اب گرمی کے موسم میں, اور یہ کراچی کے سمندر سے اٹھیں گے ہمارے اوپر سے جائیں گے, پانی بھرے ہوئے بادل ہیں, اور جا کر برسیں گے ان پہاڑی علاقوں کے اوپر جو ہمارے شمالی علاقے جات ہیں, ان پر جا کر یہ برسیں گے. وہاں بارش ہوگی, بارش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پانی کو اس طرح محفوظ فرمایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی صورت میں محفوظ کر دیا. جیسے ہم فریزر میں کوئی چیز رکھتے ہیں وہاں وہ چیز برف بن جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بے شمار گلیشیئر بنائے ہوئے ہیں پہاڑی علاقوں میں, ان کے اوپر چوٹیوں پر برف محفوظ ہے. وہ وہاں سے پانی ہلکے ہلکے پگھلتا ہے جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ سارا پانی پگھل جائے تو سیلاب آ جائے اور لوگوں کی جان اور مال ضائع ہو جائے. پچھلے سال دیکھیے کیسا سیلاب آیا. پانی تھوڑا تھوڑا گرتا ہے, ندی نالوں سے بہتا ہے, اور بہتے ہوئے مختلف دریاؤں سے ہوتے ہوئے ہم تک اور آپ تک وہ پانی یہاں پہنچ رہا ہے. یہیں سے اٹھا تھا اور یہیں سے وہاں سے چکر کاٹ کر دوبارہ یہاں آیا. آپ اگر جا کر دیکھیں تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں گر رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی آبشاریں گر رہی ہیں. وہ آبشاریں بڑے بڑے نہروں کے اندر آ رہی ہیں, وہ بڑی بڑی نہریں بڑے بڑے دریاؤں کے اندر گر رہی ہیں, اور وہ دریا پھیلتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر تمام علاقوں میں انسانوں کو پانی اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے. انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ میرے رب نے کہاں سے پانی اٹھایا, کہاں سے پانی پہنچایا, کہاں پانی محفوظ کیا, کس طریقے سے ہم تک پانی آیا, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. نتیجہ یہ کہ ہم چونکہ سوچتے نہیں تو شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انزل من السماء ماء, یہ پانی اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا, ہم نے نکالا زمین سے طرح طرح کے نباتات. آپ دیکھیے, یہی زمین ہے, یہی پانی ہے, کہیں میٹھا پھل ہے, کہیں کس رنگ کا پھل ہے, کہیں چھوٹا ہے, کہیں بڑا ہے, کوئی بیلوں کی صورت میں نکل رہا ہے, کوئی درختوں کے اوپر سے نکل رہا ہے, کوئی سبزی کی صورت میں باہر آ رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, کسی انسان کے اس میں کیا دخل, کوئی دخل نہیں کسی انسان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے تم حقیقت پر تو غور کرو, ہم نے انسانوں کی پرورش کے لیے, ہم نے انسانوں کو پالنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں زمین سے نازل نکالی ہیں. کلو ورعو انعامکم, خود بھی کھاؤ, اپنے جانوروں اور چوپایوں کو بھی تم چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے کہ انسان ذرا سی اپنی حقیقت پر غور کرے, انسان ذرا سی اپنی حقیقت پر کی فکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان غور نہیں کرتا اپنی حقیقت کے اوپر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے. یہ انعامات کی چند مثالیں دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے, کہ تم سوچو، تم کہتے ہو کہ تم رب ہو، تم کہتے ہو کہ تم پروردگار ہو، تمہارے بس میں ہے کیا؟ کوئی چیز تمہارے بس میں نہیں. اس لیے یہ نعمتیں ان کو یاد دلائیں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کے اوپر اگر غور کریں، اللہ کی کوئی ایک ایک نعمت ایسی ہے، اللہ کے نظام کو کوئی انسان اگر دیکھے تو انسان تصور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے، ایک روٹی ہے ہمارے سامنے جب آتی ہے اور ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں، حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، والی دعا پڑھ لیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ اس حقیقت پر غور کرو کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا، اور رزق بھی اللہ نے عزت کے ساتھ دیا، حلال طریقے سے دیا. کھانا انسان کھاتا ہے اس طریقے سے، انسان کھانا کھاتا ہے کہ انسان کو بھوک بھی لگ رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب کبھی کھانے پر بیٹھو، کبھی غور کیا، فرماتے تھے کبھی غور کیا کہ تمہارے اوپر اس وقت اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں. فرماتے ہیں کہ کھانے کے وقت پر بیٹھے ہو، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خدا نہ خواستہ یہ کھانے کا وقت تمہارا کسی پریشانی گھبراہٹ میں ہوتا، کوئی ہسپتال میں پڑا ہوا ہوتا، کسی مشکل تکلیف میں تم خود ہوتے تو تمہیں یہ کھانا اچھا لگتا؟ پریشانی اور تکلیف کے وقت میں پتہ بھی نہ چلتا کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. فرماتے کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رزق دیا، سکون سے رزق دیا. فرمایا کہ دیکھو، کھانے کے وقت میں بھوک بھی لگ رہی ہے، یہ بھی کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ کھانے کے وقت میں تمہیں بھوک لگی ہے. اگر یہی کھانا رکھا ہوا ہوتا اور تمہیں بھوک نہ لگ رہی ہوتی، کتنی دوائیاں کھاتے کہ تمہارے اندر کوئی خواہش پیدا ہو غذا کی، وہ خواہش تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھوک لگنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پر کبھی تم نے غور کیا کہ تم نے کتنی بڑی اللہ نے تم کو نعمت عطا فرمائی؟ ورنہ اتنی انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوتے، انسان کے اندر سے طبیعت خراب ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ، یہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی؟ فرمایا تیسری بات یہ کہ اللہ نے رزق دیا لیکن عزت کے ساتھ دیا. یہی رزق خدا نہ خواستہ حرام طریقے سے آ جاتا، کسی کا مال لوٹ کر آتا، کسی کا مال چوری کر کے آتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آتا، عزت کے ساتھ نہ آتا، تو کیا لطف تھا اس کھانے کا. ہر وقت انسان کو ایک احساس ندامت تکلیف اس کی ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ اتنی نعمتیں ایک موقع کے اوپر جمع ہیں، اتنی نعمتیں ایک موقع پر جمع ہیں کہ اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. بس فرمایا کہ ان تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم آخر میں یوں کہہ دیا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اتنا کہہ دیا کرو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو زبان سے شکر ادا کر دو، اردو میں اپنی زبان میں کہہ دو، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو کھانا کھلایا، آپ نے ہم کو پانی پلایا، آپ نے ہم کو سیراب فرمایا، یوں زبان سے کہہ دو. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایک روٹی آپ کے سامنے رکھی ہے، کبھی آپ غور کرنے بیٹھیں اگر اور یہ حساب کتاب جوڑنے بیٹھیں کہ میرے سامنے جو ایک روٹی رکھی ہے، اس روٹی کے حاصل یہاں پہنچنے تک اللہ رب العزت نے اس روٹی کے ذریعے سے کتنے انسانوں کو رزق دیا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ شاید ہم اور آپ کے ہمارے اور آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں. ہم حساب نہیں جوڑ سکتے کہ کتنے انسانوں کو رزق ملا ہوگا. اس آپ چلیں وہاں سے جہاں سے کہ وہ گندم لگا تھا، اس سے بھی پہلے سے آپ چلیں کہ گندم زمین ہموار کی ہوگی کسی نے، اس کو سیراب کیا ہوگا کسی نے، کھاد ڈالی ہوگی کسی نے، اس کے بعد بیج بنا ہوگا، بیج بن کر وہ بیج ڈلا ہوگا، اس کے بعد کھیتی بنی ہوگی، کھیتی تیار کرنے میں کن کن انسانوں کے ہاتھ لگے ہوں گے، ان کے اوپر اسپرے ہوا ہوگا دواؤں کا، وہاں سے وہ کٹی ہوگی، کٹ کر صاف ہوئی ہوگی، صاف ہونے کے بعد وہ گاڑیوں میں سوار ہوئی ہے گندم، فیکٹریوں میں پہنچی ہے، اس گندم کا آٹا بنا ہے، آٹا بن کر وہ پیک ہوئی ہے، پیکنگ کا سامان لگا، مشینیں لگی، میں کہتا ہوں انسان گن ہی نہیں سکتا کتنے انسانوں کو اللہ نے رزق دیا ہے. اس یہ کارخانہ ہے، انسان کے بس میں تھوڑی یہ چلانا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. آدمی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک روٹی آئی ہے بس، یہ کھانے پینے کی کوئی چیز آئی ہے، لیکن ایک سلسلہ ہے اللہ رب العزت کا، ایک چین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے انسانوں کو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو منع کیا، سود کو منع اسی لیے کیا کہ سود کے اندر پیسے پر پیسہ بن رہا ہوتا ہے. پیسے پر پیسے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیسہ دیا، اس پیسے کے اوپر فکس رقم واپس لے لی، اس سے کوئی ایسٹ بنا یا نہیں بنا، اس سے کوئی سامان وجود میں آیا یا نہیں آیا، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی سودی نظام میں. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ حرم الربا، یہ ربا اسے حرام ہے. فرمایا کہ حل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے. خرید و فروخت کے لیے سامان کا ہونا ضروری ہے، آپ کا روپیہ سامان میں بدلنا ضروری ہے تاکہ پیسہ ہاتھوں میں جام ہو کر نہ رہ جائے، سمٹ کر نہ رہ جائے، اس پیسے سے سامان بنے. سامان بنے گا، لاکھوں انسانوں کو رزق میسر آئے گا. ایک سامان سے، ایک چیز سے لاکھوں انسانوں کو رزق ملتا ہے، آپ گن بھی نہیں سکتے کتنے کو رزق مل رہا ہے. جب رزق ملے گا، روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، معاشرے سے کے اندر سے استحصال ختم ہوگا، چوری چکاری ختم ہوگی. یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس لیے کوئی انسان اگر سود سے پیسہ کمائے اور خرید و فروخت میں مبتلا نہ ہو، حرام ہے. لیکن وہی کام، وہی پیسہ بے شک کما لے، اتنا ہی کما لے، لیکن کمائے خرید و فروخت اور تجارت سے، وہ حلال ہے. تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسی نعمتیں عطا فرمائی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے دوبارہ. ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اور اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. یہ زمین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی زمین سے ہم پیدا ہوئے. پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے، ان کے جملہ آپ نے سنا ہوگا بکثرت، کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی. کوئی سوچنے والا یہ سوچتا ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے تو نہیں ہوئی، انسان کی پیدائش تو مرد کے نطفے سے ہوئی ہے، اس قطرے سے ہوئی ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس سے انسان کی پیدائش ہوئی. ہاں، آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ مٹی سے ہوئی ہے، لیکن بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ نہیں، کہ ہر انسان کی تخلیق میں اللہ تعالی جہاں جب حمل قرار پاتا ہے تو حمل قرار پاتا ہے مرد کے نطفے سے، لیکن فرمایا کہ نطفے کے اندر جب حمل قرار پا جاتا ہے، اللہ تعالی اس کے اندر مٹی کا خمیر ڈال دیتے ہیں، اور اس مٹی کا خمیر، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مٹی کا خمیر ڈالا جاتا ہے جس مٹی میں انسان کو جا کر دفن ہونا ہوتا ہے. یہ عجیب اللہ کا نظام ہے. جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اب اس کے اندر جو ہے، جب اس کی جب ہی حمل قرار پاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مٹی ڈلوا دیتے ہیں، اس زمین کی جس زمین کے اندر اس کو پیدا، اس کو جا کر مرنا ہوتا ہے، اس کے اندر جانا ہوتا ہے. یعنی اس سے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو، جب بچہ جب چوتھے مہینے میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب فرشتوں کو یہ فرما، جب روح پڑتی ہے بچے کے اندر، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کتنی سانس زندہ رہے گا، کہاں مرے گا. چنانچہ جو جگہ اللہ تعالی نے کسی انسان کی لکھ دی ہوتی ہے کہ اس نے اس جگہ پر جانا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ جانا اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پیدائش میں جس مٹی کا خمیر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہی جا کر دفن ہوگا. وہ موت سے پہلے پہلے وہ انسان اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. کس طرح پہنچتا ہے؟ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو پہنچاتے ہیں. بعض ایسے مریض پہنچتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہاں گھر سے بیٹھ کر ڈاکٹر کے بھی نہیں جا سکتے، وہ سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر. حضرت ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہوائیں ان کے تابع کر رکھی تھی، جنات ان کے تابع تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، بار بار اس کو دیکھا جا رہا ہے. جب وہ آدمی چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہے کہ یہ کون صاحب آئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ ملک الموت تھے، موت کے فرشتے تھے جو روحیں قبض کرتے ہیں. تو جس کو گھور کے دیکھ رہے تھے اس نے کہا کہ جی میرا تو ایسا لگتا ہے نمبر آ گیا، یہ تو مجھے ہی گھور گھور کے بار بار دیکھ رہے تھے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وقت آ رہا ہے، کیونکہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے کہ چلے بھی گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھ کو یہ ہوائیں اڑا کر، شام کے علاقے کے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھ کو یہ ہوائیں اڑا کر ہندوستان کے صحراؤں میں لے جا کر پھینک دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھ، بات یہ کہ اگر تمہاری موت آ گئی ہے نا، وقت آ گیا، پھر تو کہیں بھی تم چلے جاؤ موت تو تمہاری آئے گی، بچ تو سکتے نہیں اس سے. تو ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے، میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں، ہوائیں تمہیں لے جا کر ہندوستان کے ساحلوں پہ پھینک دے گی، صحراؤں میں لے جا کے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ ہوائیں اٹھا کر لے گئیں اور وہاں لے جا کر پھینک دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ ملک الموت دوبارہ آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو بھائی، ایک بات بتاؤ، تو آپ ہمارے ایک آدمی کو بہت گھور گھور کے جب پہلے آئے تھے دیکھ رہے تھے، قصہ کیا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اصل میں اس آدمی کو میں اس لیے دیکھنے آیا تھا کہ اس کی مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ ہندوستان کے فلانے صحرا میں، یہ جنگل میں اس کی روح قبض کرنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. میں یہ حیران تھا کہ یہاں سے وہاں جائے گا کیسے، تو مگر چونکہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق اس جگہ پر گیا تو وہاں موجود تھا، تو میں ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو اسی کو فرمایا کہ منہا خلق، تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے وقت میں اس جگہ کی مٹی خمیر میں شامل فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ اکبر. تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے. بچے کی ناف کو جب کاٹا جاتا ہے تو فرماتے جب بچہ مرتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی تھی. اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے، چنانچہ دیکھو تینوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روض اقدس، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تینوں کے قبر ساتھ ہیں. فرمایا ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. یہ جس وقت قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے اور مٹی دی جاتی ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم، قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں انسان کو دوبارہ ہم لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی سے ہم تم کو بعض بعد الموت، جب دوبارہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا انسان، اسی مٹی سے کھڑا ہوگا. فرمایا کہ ولقد اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا، اور ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلا دیں. فکذب وابا، فرعون نے ان تمام نشانیوں کو جھٹلایا بھی، وہ ابا، اور اس کا انکار بھی کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے کہا کہ تم آئے ہو اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہم کو ہماری زمین سے باہر نکال دو اپنے جادو کی وجہ سے. کیونکہ وہ یہ کہتا تھا، فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے ہیں، جو کلام سناتے ہیں اللہ کا، یہ در حقیقت جادو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگتا تھا کہ جب قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے تو عرب کے بڑے بڑے شعراء، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ، وہ عاجز آ جاتے تھے قرآن کریم کی عبارت کو سن کر اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، تم جادوگر ہو، یہ ایسا کلام جو ہے نا جادو کے ذریعے بن سکتا، کیونکہ خود کوئی بنا نہیں سکتے تھے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فرعون نے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے ہمارے اوپر جادو کیا لہذا ہم بھی آپ کے اوپر اسی طرح کا ایک جادو کریں گے. اور فرعون نے یہ کہلوایا کہ ہم بھی جادوگروں کو جمع کر رہے ہیں، اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوگا، یہ جادوگروں کا مقابلہ، آپ بتائیے کس دن ہمیں مقابلہ رکھنا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ جو یہ دکھا رہے ہیں ہمیں سب کچھ، یہ در حقیقت جادو ہے، لہذا ہم مقابلے میں جادو پیش کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے تھے کہ دیکھو میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، نہ میں جو آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، یہ کوئی جادو نہیں. یہ میں جو آپ کو چیزیں دکھلا رہا ہوں یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی، یہ میرا اختیار نہیں ہے معجزے کے اوپر، یہ اختیار رب ذوالجلال کا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جادو ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو بار بار ان جادوگروں کو بھی بتلائی تھی یہ بات. جب جادوگر بھی جمع ہو گئے تھے تو جادوگروں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں جادو کرنے نہیں آیا. لیکن فرعون کے جو جادوگر تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو، تم یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ایسا کلام جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو اس نے یہ کہا فرعون نے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اسی طرح کا جادو بھی ہم لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کر لیجئے کہ کون سی تاریخ کو جادو کا مقابلہ رکھنا ہے. وہ جو اژدہے وہ لاٹھیاں ڈالنی ہیں اور اژدہے بننے ہیں انہوں نے. لا نخلف، نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ آپ اس کا خلاف کرنا، ایک وقت طے کر لو جس میں مقابلہ ہوگا. اور جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو میدان ہو سا، مکانن سوا کے معنی ہوتے ہیں چٹیل میدان، ایک کھلا میدان جس کے ارد گرد ہزاروں انسان جمع ہو کر اس مظاہرے کو دیکھ سکیں. تو جب فرعون نے کہا کہ بتاؤ کون سا دن رکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ذہانت سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا دن رکھ لو جس دن میں لوگ پہلے سے ہی جمع ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوم الزینہ رکھ لو، فرعون سے کہا. یہ ان کا کوئی ایک تہوار تھا جس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے، کوئی تماشے وغیرہ کرتے تھے، کوئی کھیل کرتب کرتے تھے، اور پوری قوم جو ہے جمع ہوتی تھی، کچھ تماشے کرتی تھی. کسی نے کہا کہ یہ ان کی کوئی عید کا دن تھا یوم الزینہ، اس میں ویسے ہی سب لوگ چھٹی کر کے اور جمع ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اچھا اس مظاہرے کو ساری دنیا دیکھ لے تاکہ لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے اور ان کو حق بات پہنچ جائے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عاشورے کا دن تھا جس دن مقابلہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جادوگروں کا، یہ عاشورے کا دن تھا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، تو کہ جو موعد ہے، جو وعدہ کے دن ہے، وہ زینت کا دن رکھ لو. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اس وقت میں لوگ جو ہیں جمع ہوں گے ضحا، اور وہ وقت بھی چاشت کا ہونا چاہیے تاکہ دن جب چڑھتا ہے لوگ ذرا تر و تازہ بھی ہوتے ہیں، کام کے لیے آمادہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ وقت اگر رکھ لیا جائے تو اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر اس منظر کو دیکھ لیں گے کہ میں بھی عصا پھینکوں گا، تمہارے جادوگر بھی عصا پھینکیں گے، اس مظاہرے کو ساری دنیا دیکھے گی، اچھا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. چنانچہ یہی ہوا کہ ان کے کہنے کے اوپر یہ سب جمع ہوئے. آگے واقعہ آ رہا ہے، بس اتنے ختم کریں، آگے نماز کا بھی وقت قریب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما یا اللہ قرآن پاک سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے صحیح مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما عمل کرنے کو آسان فرما یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں پر امن و امان قائم فرما یہاں سے مہنگائی کو بد امنی کو قتل و غارت گری کو یا اللہ دھوکے بازی کو یا اللہ ختم فرما یا اللہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں مستقل جنگ چل رہی ہے ڈرون حملے ہو رہے ہیں یا اللہ ان کا خاتمہ فرما ہمارے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ سب کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کا چین اور سکون پیدا فرما یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت تندرستی اور عافیت عطا فرما شفا عطا فرما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين برحمتك